کی جو ضعیف ہیں. اس کی واضح مثال یہ ہے, آپ دیکھ لیں نسب الرایہ امام زیلعی حنفی کی ایک کتاب ہے, انہوں نے ہدایہ جو سب سے اہم کتاب ہے حنفی مذہب کی, اس کی احادیث کو نکال کر کے اور حکم بیان کیا علماء کا, بہت سی آپ کو احادیث ضعیف ملیں گی, خود انہوں نے حکم لگایا ہے. اسی طرح درایہ ایک کتاب ہے, درایہ ابن حجر کی, انہوں نے بھی زیلعی کی کتاب سے استفادہ کر کے کچھ اور زیادتی اس پہ کی, اس میں بھی بہت سی احادیث ضعیف ملتی ہیں. اسی طرح شافعیہ کی کتاب میں ابن الملقن نے التذکرہ کی احادیث کا اخراج کیا ہے. ابن حجر نے رافعی کبیر جو بہت ہی اہم عالم تھے, ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے, اس کی احادیث کی تخریج التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی کبیر. تو تمام کتابوں کو ایک نظر آدمی دیکھے تو اس میں بہت سی ضعیف احادیث ملتی ہیں اور اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان احادیث کو علماء نے ذکر کر کے بیان کیا اس کا درجہ حدیثی اعتبار سے, اور یہ ایک محدثی کا کام ہو سکتا ہے کہ حدیث کو پر یہ حکم لگائے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. تو لوگوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا, اس وجہ سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا درجہ علماء سے نقل کر کے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یعنی یہ کہ جیسے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلط بات ہماری طرف منسوخ کی جائے, اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک صحیح سند سے ثابت نہ ہو یہ کہنا کہ پیارے رسول سے ثابت ہے, اس کے نتیجے میں اس سے مسائل اخذ کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک مرفوع حدیث ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے رسول سے سنا, من ترک موضع اشارۃ من جنابت, واضح طور یعنی موضوع کو گھیرنے کے لیے تمام باتیں ذہن میں آ جانی چاہیے, ورنہ کوئی آ کر کے کہے کہ یہ بھی تو ایک حدیث ہے, اس وجہ سے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. من ترک موضع اشارۃ من جنابت, جنابت کے وقت یا جنابت کی وجہ سے جب غسل کر رہا ہو تو ایک بال کی جگہ بھی اگر اس نے نہیں دھویا اور چھوڑ دیا, فعل بہ کذا و کذا, اس کے ساتھ اس قسم کا اور اس قسم کا برا معاملہ کیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ کے معنی کے معنی ہوئے. فمن ثم, حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز سنی یہیں سے میں نے آدھے تو راسی اپنے سر کے ساتھ ہم نے دشمنی مول لے لی, یعنی کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کے اور پانی پہنچاتا رہا. من ثم آدھے تو راسی, یعنی عداوت کر لی ہم نے اپنے سر سے. فمن ثم آدھے تو, تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سر سے عداوت کر لی, یعنی یہ کہ بہت ہی توجہ سے گجا کر کے رگڑ کر کے پانی وہاں پہنچاتا رہا. لیکن یہ روایت بھی علماء نے واضح طور پر اس کو ضعیف کہا ہے, کیونکہ ایک راوی ہیں عطا ابن السائل, وہ حافظے کے بہت کمزور تھے اور ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور حافظے کے ہیں. اس وجہ سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہی علماء نے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ہر بال کا دھونا واجب ہے غسل کے وقت, غسل جنابت ہو یا غسل مستحب ہو کسی طرح کا. یعنی یہ کہ آدمی کوشش کرے کہ جسم کے ہر عضو پر پانی پہنچ جائے, لیکن یہ کہ اگر کوئی جگہ رہ گئی نہ جانے اور نہ دانے میں تو اس پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا اور غسل صحیح ہوگا. ولی احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا نحوہ, اسی طرح امام احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فیہ راو مجہول, اس میں ایک بیان کرنے والے مجہول ہیں جن کے بارے میں ان کے حالات کا کوئی علم نہیں. یہ تھا مسئلہ غسل کا. اس باب میں اگر کوئی اور آپ نے ان کو سوال کرنا ہو تو پوچھیں, کوئی ایسا جز رہ گیا ہو جس میں سوال کی ضرورت ہو. غسل کا مسئلہ ختم ہوا, اب باب التیمم آ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ حائضہ اور جنبی امام احمد بن حنبل امام ملک کے مذہب کے مطابق مسجد نہیں داخل ہو سکتے, کیا ان مذاہب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا؟ یعنی یہ کہ کوئی یہ کہہ رہا کہ جب امام مالک نے کہا ہے, امام احمد نے کہا ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی, تو پھر ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ اس مذہب کو لیں. یہی سوال کا میں مفہوم سمجھ رہا ہوں. کیا لیکن کیا ان مذاہب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا؟ نہیں, کسی بھی مذہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم نہیں دیا. البتہ یہ کہنا کہ اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا گیا. اہل علم ہمارے ائمہ اربعہ ہر زمانے میں رہے, ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی رہے ہیں, لیکن اگر ان کے قول کی بنیاد حدیث اور قرآن سنت کے اوپر ہے تو اس کا قبول کرنا، ان کی بات کا قبول کرنا نہیں ہو بلکہ قرآن حدیث کا قبول کرنا ہوا. البتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی امام کا قول آپ لے سکتے ہیں، لینا ضروری ہے اس وقت. تو یہاں جو مسئلہ ہے، اگر حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں مسجد نہیں جا سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتی حائضہ عورت یا جنابت کے ساتھ آدمی یا مرد یا عورت نہیں جا سکتے، تب تو مسئلے کو صحیح کہا جائے گا. لیکن اگر ایک استحسانی اچھا سمجھنے والی رائے کہ اچھا یہ ہے کہ نہ جائے تو اس کو کہا جائے گا، ہم بھی کہیں گے آپ بھی کہیے کہ اچھا ہے نہ جائے. لیکن اگر کوئی چلا گیا تو کیا قرآن اور سنت کے خلاف اس نے کہا؟ نہیں. امام احمد کی بات ہو یا امام مالک کی بات، امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کو، امام اوزائی کی ہو، امام ابن حزم کی ہو، امام داؤد ظاہری کی ہو، ائمہ بہت کچھ رہے ہیں دنیا میں، ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مذاہب کا آپ نے بعین ہی لینے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اختلاف کے وقت کوشش ہونی چاہیے کہ جو قول الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، واضح طور پر حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ دونوں معنی یا دو حدیث اس طرح کی ہیں کہ دونوں معنی کا متحمل ہے، تو اس میں آپ کو ایک کے پکڑنے کا جواب نہیں ملتا ہے. دونوں کو کہا جائے کہ دونوں جائز ہیں، آپ اختیار اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نہیں ہم یہی لیں گے کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے، تو یہاں حق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ جب حق ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو اس کو بھی حق کہو، اور یہ کہنا کہ نہیں غلط ہے. دیکھا جاتا ہے کتابوں میں اس طرح کی باتیں آتی، ہم نے فقہ اربعہ اچھی طرح الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں رات دن، تو بڑی جنگ ہوتی ہے. حالانکہ مسئلہ دیکھا جائے تو دونوں کا متحمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ احمق وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں اپنے مقابل کو. نہیں ہونا چاہیے. اس فعل کو چاہے وہ آج سے 600 سال پہلے کے مؤلف رہے ہیں، اس کو غلط کہا جائے گا، کیونکہ احترام کا جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے. ائمہ کو برا کہنا یہ بہت بری بات ہے، لیکن ائمہ میں سے کسی ایک کو پکڑ لینا اور حق کو دوسری جگہ واضح دیکھ کر کے چھوڑ دینا یہ بھی بری بات ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمارے خیال سے اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ کہ لوگ تو اس وقت لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں ایک امام کو نہیں پکڑیں گے تو غیر مقلد ہو گئے، غیر مقلد خارجی ہو گئے، خارجی ہو گئے مسلمانوں سے خارجی. یہ سب مسائل، اور گزشتہ سال جو ہندوستان میں مسئلہ طلاق تراسا کا اٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت کچھ اس کے خلاف ہنگامہ کیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تین طلاق کو ایک طلاق شمار کیا جائے گا اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کے خلاف بہت بڑے بڑے جلسے کیے گئے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے خلاف ہنگامہ اٹھانا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، جو دین اور ایمان سے نکلنے کا مسئلہ ہو، لیکن اختلاف رائے کی بنا پر ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، یہی تو مسئلہ رہ گیا ہے مسلمانوں کے اختلاف کا. آج کل ابھی میں نے گزشتہ اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی چاہتی ہے یا چاہتا ہے مسلم ورلڈ لیگ کہ مسلمان اکٹھا ہوں، وحدت ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد اس میں کوئی شک نہیں، اتحاد ضروری ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اتحاد کو بکھیرنا، اتحاد کو پارا پارا کرنا، یہ دین اور ایمان کی بات نہیں ہے. حقیقت ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب تک کفر بواح نہ دیکھو تو ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کافر کہنا. ایک بہت بڑے ادارے میں دلی میں کسی نے قسم کھا کر کے بتایا کہ ابھی میں جلدی گیا تو اس میں صاف لکھا ہے، اس ادارے میں دفتر میں بہت بڑا ادارہ ہے اپنے ہندوستان میں، بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جائز نہیں. کہتے ہیں ایک صاحب کہ میں خود گیا لیکن انہوں نے مجھے آگے بڑھایا نماز کے لیے، تو جائز بھی نہیں کہتے ہیں اور آگے بڑھایا نماز کے لیے. تو ایک چیز ہوتی ہے عام لوگوں کو راضی کرنے والی بات، وہ خود اپنے طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال اس کو لکھے ہیں اور اخباروں میں بھی بات آئی تھی ہم نے دیکھا. مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسائل اہمیت کے ہیں ان کو اہمیت دیں، ان کی بنا پر اختلاف کریں، لیکن جو مسئلہ اختلاف کا ہے اس میں صحیح ذکر کرنے دیں کسی کو، اور یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہو گیا تو ہمارا دشمن ہی ہو گیا. نہیں، ہمیشہ سے ائمہ، خود آپ دیکھیں، امام مالک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کیا، امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اختلاف کیا، لیکن کیا ایک دوسرے کو کوئی کافر کہتا تھا؟ نہیں. خود ائمہ کرام کے اصحاب جو چوٹی کے ساتھ عالم تھے، اور وہ بہرحال ان جیسا اب ہونا محال ہی معلوم ہوتا ہے، امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور ظفر، وہ لوگ بھی خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو ثلث مسائل کا اختلاف کیا، جیسا کہ علماء نے نقل کیا امام فلانی اور فلاں فلاں نے. تو اختلاف جب تک نہیں ہوگا کسی زمانے میں بھی، اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گویا آسانی پیدا کرنے یا یہ کہ ایک دوسرے کی مصلحت کا خیال رکھنے کا ایک راستہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہا جائے نہیں پرانے زمانے میں جو بات کہہ دی ہے کسی نے ہم اسی کو ہمیشہ لیں گے، تو اس میں امت کے اوپر ایک بندش اور امت کو خاص مسئلے میں محصور کر دینے سے ان پر تنگی کا خطرہ ہے. اس وجہ سے کسی وقت بھی آپ کسی مسئلے کو جو اقرب الکتاب و سنہ ہو اور امت کے لیے آسانی ہو اس کا لے لینا کسی مذہب کا جائز ہے. اور ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ کتابوں کی تلفیق جائز ہے. تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے امام مالک کا مسلک لیا، کل امام شافعی کا مسلک لیا، یہ غلط ہو گیا. نہیں، ایک ہی کو پوچھنا ہے آپ کو، یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ کوئی شرعی بات نہیں، اس کو آپ سمجھیں انشاءاللہ کہ حقیقت یہی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو عالم سے پوچھیں تو یہ کہیں کہ صحیح مسئلہ ہمیں بتاؤ گا. کسی مسلک سے پابندی کا حکم پیارے رسول نے نہیں دیا. کیا ان مذاہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا ہے؟ ان کی پابندی اس معنی میں کہ اگرچہ دوسرے مسلک کی دلیل قوی ہو اس کے باوجود اسی کو پکڑے رہنا، اس کا حکم پیارے رسول نے نہیں دیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ الذین یستمعون القول، جو مسئلہ اور بات سنتے ہیں، یا فیتبعون احسنہ، جو اس میں سے اچھا ہے اس کی اتباع کر. سب اچھا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ تو اچھا نہیں ہوا، حسن بھی نہیں ہوا حسن ہونے کے بجائے. تو کسی امام کا اجتہاد ہم لے سکتے ہیں کسی وقت بھی، اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مجبوراً مجامع فقہیہ، دیکھیے جو فقہ کی کمیٹیاں بڑی بڑی ہیں رابطے میں ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں مجلس علم ڈاویل وغیرہ میں ہیں، مجبور ہیں لوگ مسائل لینے پر ایک دوسرے کے، مجبور ہو گئے. اور وہ قاعدہ کہ نہیں ایک دوسرے کا مذہب نہیں لے سکتے، وہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں خود پابند مذاہب لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ہے، تمام علماء ایک ہی دین کی خدمت کر رہے تھے، اس وجہ سے اسلام کو چار حصوں میں بانٹنا یہ غلط ہو جاتا ہے. جی، یا کوئی آ کر کے پانچواں حصہ بنائے کہ نہیں ہم ظاہری ہیں، یہ بھی غلط ہے. یا چھٹا حصہ بنائے کہے نہیں ہم زیدی مذہب کے ہیں، نہیں اسلام ایک ہے. یا یہ کہ ان مذاہب کے بغیر دین نہ مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے استفادہ ہوگا، لیکن یہ کہ کسی ایک کو لے کر کے آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ سب کو لیں، یہ دین کی تکمیل اور دین کے کمال کی بات اس وقت ہوگی. اگر مکمل ہے تو پھر اس چیز کا حکم کیوں نہیں دیتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی تحقیق ایسے ایسے ہے، تفصیل سے جواب دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے ذکر کیا، لیکن یہ کہ آپ یہ جانتے ہیں خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ کہا ہے کہ نہیں مسجد میں جانا جائز ہے طواف، یہاں تک کہ بعض حالات میں طواف کے بارے میں جو مسئلہ آیا ہے کہ نہیں بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ نہیں طواف کے لیے وضو کی شرط لگانا کسی روایت صحیح روایت سے ثابت نہیں. تو ہیں مجتہد مذہب جو ہیں ہمیشہ مذہب کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی مذہب لینا صحیح نہیں. خود یا دوسروں کی شرمگاہ دیکھنے سے یا چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکر ہو فلیتوضا، ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنے ذکر عضو مخصوص کو چھو لیا تو وہ نیا وضو کرے. اسی طرح دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ کسی عورت نے، وہ بھی روایت صحیح ہے، کسی عورت نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو وضو کرے. اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے یا ہم اپنی شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو کیا وضو کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا حل ہوا الا بضعت من، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، ناک چھو لیا کان چھو لیا اس سے وضو، یعنی آپ کے اس قول مبارک کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح دوسرا کوئی جسم کا ایک جز چھوتے ہو نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں دونوں روایتیں ہوئیں. اب علماء نے جو اختلاف الحدیث کے باب میں، یعنی دو حدیثیں مختلف، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ وضو کر لے، دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں وہ ایک ٹکڑا ہی ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اس میں علماء کے اجتہاد کو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں حدیث ہیں. کون حدیث راجح؟ اس میں دیکھیں، اگر دو حدیثیں مختلف ہیں، اگر دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک معنی میں، تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلا اسٹیج، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو کے معنی کو اکٹھا کر کے دونوں پر عمل ہو جائے. اس طرف بھی بہت سے لوگ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ من مسد اکرہ فلیت و بطیر رسول کی حدیث، جس نے اپنی شرمگاہ کو یا اپنے وضو مخصوص کو چھو لیا تو وضو کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر پردے کے چھو لیا، کپڑا وغیرہ کا پردہ نہیں ہے، چھو لیا تو اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جس میں پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے چھوا تو نہیں ٹوٹے گا. کجا لیا اور کچھ، بلکہ آتا ہے روایت میں کہ میں کبھی اپنی شرمگاہ کو کھجا لیتا ہوں، تھکت تو ذکری، اپنے عضو مخصوص کو میں نے کھجایا. تو کھجانا عام طور پر یا تو ہاتھ ڈال کر کے کرے یا کپڑا ڈال کر کے، کپڑے کے اوپر سے. تو بہرحال اس کا علماء نے مانا یہ کیا کہ اگر کپڑے کے پردے کے ساتھ کپڑے کے اوپر سے کھجا رہا ہے، چھو رہا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس صورت میں دونوں حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا. بعض علماء گئے ہیں اس طرف کہ نہیں، وضو ٹوٹنے والی روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہ حل ہوا الا بباطم من، کو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اس سے کم درجے کی ہے، کم درجے. تو اس میں ترجیح یعنی یہ کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر آگے بڑھانا. تو دیکھا کہ اس کے راوی جو ہیں وہ زیادہ مضبوط حافظے کے ہیں اور علم فضل میں زیادہ بڑے ہیں، تو کہا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا ہر حالت میں، چاہے اوپر سے چھوئے یا نیچے سے چھوئے، اس طرح کی بات آئی ہے. بہرحال مسئلہ اجتہادی ہے. اگر کوئی شخص یہ مسئلہ لے رہا ہو، دوسرا مسئلہ لے رہا ہے، تو اس میں چونکہ حدیث میں دونوں آتا ہے، اس وجہ سے گمراہ نہیں کہا جائے گا کسی کو. یہی تو وجہ ہوئی ہمارے ائمہ کے اختلاف کی، کسی کو ایک حدیث کی ترجیح پسند آئی، کسی کو دوسرے حدیث کی، اور حدیث نہیں رہی تو کسی نے یہ چیز اچھی سمجھی، کسی نے وہ چیز اچھی سمجھی. لیکن جہاں یہ ہوتا کہ نہیں، من مس سزا کرو، جس نے اپنے عضو مخصوص کو چھو لیا تو وہ وضو کرے، اور دوسری حدیث اس کے خلاف نہ ہوتی، پھر سوال ہی نہیں تھا کہ دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ اس میں نکلے. بہرحال تو مسئلہ یہ ہوا کہ احتیاطی طور پر آدمی اگر بغیر پردے کے چھو رہا ہے، بلکہ ایک روایت کی، ہاں، پردے اور بغیر پردے کی تفریق کی روایت کی ترجیح اس طرح بھی دی ہے بعض علماء نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائل کے لفظ سے ذکر کیا کہ اگر تم نے پردے کے ساتھ چھوا تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ روایت ابن حبان نے لے کر کے اس روایت کو، دونوں احادیث کو اس طرح اپنی صحیح میں جمع کیا ہے. بہرحال باب التیمم. جی،
جو ننگا غسل کرنے کا، یہ موسان ہے کہ یہ تو موسا کا شریعت، محمد کا شریعت کا مطابق؟
اسی وجہ سے میں نے بیٹے کہہ دیا پہلے کہ پیارے رسول نے اگر کسی نبی کا عمل یا کسی نبی کا قول اپنی امت کے لیے بیان کیا، تو وہ پیارے رسول کے قول کے ساتھ پیارے رسول کی شریعت بن گئی. اسی طرح جیسے پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں تین آدمی تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا، ایک گنجا، ایک ابرس برس والا آدمی تھا. اس کے پاس فرشتے آئے تو دو آدمی تو امتحان میں ناکام ہو گئے، ایک آدمی امتحان میں کامیاب ہوا. یہ شریعت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کہ ہماری امت کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پیارے رسول نے کوئی پرانے زمانے یا کسی قوم کی کسی بات کو نقل کیا اور اس پر نکیر آپ نے بیان دی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہماری شریعت کا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کو نقل کر کے اور ننگے غسل کے جواز کا فتویٰ دیا. البتہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب بھی، آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی پیخانے وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو کیا حکم ہے کہ داخل ہونے سے پہلے ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ نہ پڑھنے سے شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو کھیلنے کی کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مرض بھی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے، چونکہ شرمگاہ کھلی ہوتی ہے، بواسیر، یا یعنی اس طرح تفصیل انہوں نے بیان کیا. بہرحال پیارے رسول نے کوئی بھی جو حکم دیا اور بیان کیا کہ شیطان کھیلتا ہے اس کے شرمگاہ سے، تو بہت سے معنی اس سے نکل سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جس وجہ سے یعنی میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ بچوں کو زیادہ دیر تک پائخانے میں بیٹھنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان کھیلنے لگتا ہے، کبھی کبھی جلق وغیرہ یا اس طرح کی یعنی مستدنی وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی شیطان کے کھیل کا ایک طریقہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ گھر میں حمام میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں، اس سے شیطان کے شر سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. کیوں بند کر دیا بھائی؟
بند ہو جاتا ہے، خراب ہو رہا ہے.
دیکھا ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا آدمی تھوڑا کوئی بات نہیں، بہت ہی خیر خواہ ہیں حکومت کے یہ لوگ، کہیں نقصان نہ ہو جائے اس کا. اچھا دوسری بات یہ ہے، اس باب میں خاص طور پر آدمی جب اپنے کپڑے کو رکھ دے، ننگا ہونا چاہے، رکھ دینے کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ستر ما بین بنی آدم و عین الجن، آدمی اور کی شرمگاہ اور شیطانوں کی آنکھ کے درمیان پردے کا طریقہ یہ ہے، اذا وضع احدکم ثیابہ، تم میں سے کوئی اپنا کپڑا اتارے، ان یقول بسم اللہ، بسم اللہ کر کے آدمی ننگا ہوگا تو شیطان کی آنکھ سے پردہ آ جاتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اس وجہ سے اس قسم کے آداب کو ہمیں سیکھنا چاہیے حقیقت میں. بسم اللہ کر کے آدمی حمام میں داخل ہوتے تو یہ خاص دعا آپ نے فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کبھی کپڑا ہی بدلنا ہوا. یہ چیزیں بھی بہت ہی اہم ہیں حقیقت میں. آج کل جنوں اور شیطانوں کے نقصانات اور ان کی وجہ سے بہت کچھ عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت لاحق ہوتی ہیں. غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے اس کو ہم شیطان کے خلاف استعمال نہیں کرتے. عورتوں کا عام طریقہ ہوتا ہے کبھی بند کر کے کپڑے یعنی بدلنے لگتی ہیں. اس وقت عورت یا مرد کوئی بھی ہو جب کپڑا اتارے تو بسم اللہ کر کے اتارے، اس وقت شیطان دیکھ نہیں پاتا. ستر ما بین عین الجن و بین بنی آدم و بین عورات بنی آدم و عین الجن ان یقول احدهم اذا وضع ثيابه بسم اللہ، بسم اللہ کر کے کر دیں گے تو انشاءاللہ ننگے ہونے کا خطرہ جاتا رہے گا.
جیسے کسی کے اندر ہے کہ کسی اور دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
ہاں یہ ہے، کسی ایک دوسرے آدمی کی شرمگاہ دیکھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ چھونے سے. اپنی شرمگاہ چھونے کا حکم یہی ہوا، دوسرے کی شرمگاہ کے چھونے کا بھی حکم یہی ہوگا. رہ گئی بات، بہرحال بات سے بات نکلتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے بلوا عامہ، اور یہ ایک مسئلہ خاص ہے بڑے آدمی کی شرمگاہ، یعنی ڈاکٹر ہے سمجھ لیجیے، کسی مرد کے علاج کے وقت مجبور ہو گیا کہ وہ اس کی شرمگاہ چھوئے، اگر بغیر کسی پردے کے چھو رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر لے. یہی صحیح مسئلہ احتیاط سے بچنے کا. عورتیں ہیں وضو کیے ہوئے ہیں، اچانک بچے کو پیشاب یا پیخانہ آ گیا، اس کو صاف کر رہی ہیں، تو کیا اس وقت ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ احکام الاطفال میں علماء نے نقل کیا ہوئی چیز ترین قیاس ہے کہ ایک بلوا عامہ پرانے زمانے میں پیارے رسول کے زمانے میں تھا کہ عورتیں عام طور پر اس میں مبتلا ہوتی تھیں، لیکن جب اس کا حکم نہیں آیا خاص طور پر تو ان کے عورتوں کے اپنے بچوں کی شرمگاہ کے چھونے یا صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف ہاتھ کو صاف کرنا. یہ علماء کا فیصلہ اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے. جی حج کے دوران حیض آ گیا تو اس وجہ سے صحیح پہلے اور طواف بعد میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، طواف صحیح جو ہے وہ طواف کے تابع ہے، صحیح طواف کے تابع ہے، بغیر طواف کی صحیح نہیں. سب سے بڑی دلیل آپ یہ لے لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیارے رسول کے سامنے اس طرح کا حج کیا، ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا، پیارے رسول نے تمام چیزوں سے ان کو روک دیا اور کہا افعلی غیر ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، اور انہوں نے صحیح بھی نہیں کیا. صاف روایات میں آیا ہے نہ ہم نے طواف کی نہ صحیح کی. اس کے بعد گئیں منا عرفات مزدلفہ ہوتے ہوئے، جب آئیں تب انہوں نے طواف اور صحیح کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیح کو آدمی تقدیم صحیح کی کر نہیں سکتا طواف سے. یہ کہ ابھی کر لیں ہم صحیح، چونکہ جائز ہے اور صحیح کی جگہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے، تاکہ ہمارے اوپر سے طواف آئے، یہ چیز مشروع نہیں ہوئی. حالت حیض میں قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. لا یمسہو الا المطہرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف پاک ہی لوگ چھوئیں اور دوسرے لوگ نہ چھوئیں. یہ معنی بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے معنی کیا ہے کہ لا یمسہو کلام پاک کو نہیں چھوتے ہیں الا ایک ہی پاک لوگ یعنی فرشتے. لیکن ان دونوں معنوں میں سے دوسرے معنی کی ترجیح حدیث سے لی جائے گی، حضرت ابو بکر ابن حزم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں خط لکھا جس میں بہت سے احکام کے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ یمس القرآن الا طاہر، اللہ یمس القرآن، جس میں آپ نے فرمایا کہ قتل کی قتل عمد قصدن قتل کی دیت اتنا ہے اور غلطی سے قتل کر دیا اس کی دیت اتنا ہے، زکوٰۃ کے بکری اور جانوروں کی عمروں میں اس قسم کے زکوٰۃ کے میں اس تعداد میں کتنی قسط کیا زکوٰۃ دینا ہوگا، کتنی بکری دینی ہوگی، کتنے اونٹ دینے ہوں گے، ان سب کی تفصیل کے ساتھ ایک عام حکم تکلیفی جو ان کو بیان کی کر کے دیا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ صرف پاک آدمی ہی قرآن کو چھوئے، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے لا یمس القرآن الا المطہرون کا معنی یہ کہ نہ چھوئیں، نہ چھوتے نہیں چھوتے یہ بھی مسئلہ ثابت ہے، لیکن نہ چھوئیں ایک تشریعی حکم ہے، الا المطہرون الا ایک پاک، اور پاک کامل طور پر وہی شخص ہے جو باوضو ہو، اس وجہ سے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، چھ جائے کہ آدمی جنابت یا حیض کی حالت میں چھوئے، مسئلہ رہ گیا کہ حیض یا جنابت کی حالت میں چھو نہیں سکتے، وضو کے بغیر بھی کلام پاک کو چھو نہیں سکتے، دوسرا مسئلہ پڑھنے کا ہے تو کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عورت پڑھ سکتی ہے کلام پاک کو یا جنبی آدمی کلام پاک کو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے، خاص طور پہ حیض والی عورت جو 7 دن 8 دن تک حیض میں مبتلا رہتی ہے، اگر بھولنے کا خطرہ ہو اس کو تو وہ اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کلام پاک دیکھ کر کے اگر پڑھنا چاہتی ہے تو خود نہ الٹے، کسی کے ذریعے سے اس کے اوراق الٹ کر کے اس کو دیکھ سکتی، التوا کر کے دیکھ سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی لکڑی، مسواک کا لفظ کتابوں میں آیا کہ مسواک کے ذریعے سے اوراق کو الٹ کر کے پڑھ سکتی ہے۔ باب التیمم، تیمم کا باب، تیمم کہتے ہیں لغت عربی زبان میں قصد کو، یمما یعنی قصد کیا، تیمم کے معنی قصد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، غسل کی ضرورت، واجب غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قصد کرو پاک مٹی کا، اور اس کو کس طرح کرو اس قصد کے ساتھ، جیسا کہ پیارے رسول نے کیا ہے وضو اور طہارت کے لیے، وضو کی جگہ پر طہارت کے لیے مٹی کا قصد کس طرح کیا اس طرح کرو، یہ ہے معنی تیمم کا۔ حضرت جاب، اور کوئی سوال ہے؟ غسل جنابت کے وقت کپڑا یا نیکر پہن کر نہاتے ہوئے پانی پہنچانے کے لیے گیلے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ کو مس کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر اوپر سے مس کیا تو انشاءاللہ یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن افضل طریقہ یا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ شرمگاہ کو پہلے ہاتھ دھوئیں، اگر پانی اس میں ڈالنا ہے ٹب کے اندر، ہاتھ ڈالنا ہے ٹب کے اندر تو پہلے کسی طرح پانی نکال کر کے دونوں ہتھیلی دھوئیں، پھر اسی ہاتھ کو لے کر کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ ڈال کر کے شرمگاہ کو صاف کر لیں، اس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہ جاتی ہے آپ کو چھونے کی، اگر چھو بھی لیا گیلے کپڑے سے اوپر سے تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا، مس کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعد میں وضو کر لے تو کیا پہلے وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، بعد میں کہا میں نے کہا وضو کر لے، اگر بغیر حائل کے، بغیر پردے کے، کپڑے کے نیچے سے، کپڑے کے نیچے سے چھوا ہے کپڑے کے اوپر سے نہیں تب وضو کرے تو پھر غسل کیسے ٹھیک ہوگا؟ یعنی غسل تو ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا، پھر سنت کے مطابق پھر آپ کا ہاتھ سے چھونے سے، بغیر پردے کے کپڑے کے نیچے سے چھونے سے وضو ٹوٹ گیا، غسل کے بعد پھر آپ نیا وضو کریں اور اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا تینوں دفعہ اچھی طرح پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی ہاں، پانی پہنچا کر کے صاف کر لیں، پیارے رسول کے طریقے پر اگر کر رہے ہیں تو پہلی ہی دفعہ آپ دھو کر کے پھر اس کے بعد وضو کریں گے تو پھر آپ کا وضو مستمر رہے گا، جب وہاں آپ بغیر پردے کے چھوئیں گے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی اور رہ گیا؟ نماز کے دوران ایک رکعت کے بعد اور تشہد کے بعد، نماز کے دوران ایک رکعت کے بعد اور تشہد کے بعد تیسری رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے کے لیے جھکتے ہوئے پہلے، حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں، کہ ہاتھ ٹیک کر کے اٹھیں یا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے. مالک بن حویرث کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں, آپ ہاتھ ٹیک کر کے پہلی رکعت کے آخری سجدے کے بعد آپ تھوڑا جلسہ کرتے تھے یعنی بیٹھتے تھے, پھر اس کے بعد ہاتھ ٹیک کر کے آپ اٹھتے تھے. دوسرا عمل جو ہے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے کہ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے اور ہاتھ پہلے اٹھاتے اور گھٹنا بعد میں اٹھاتے تھے. بہرحال مرفوع روایات میں سب سے صحیح روایت یہ کہ ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے جلسہ استراحت کر کے اور ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے اٹھا جائے. اس ٹیک لگانے کی بھی دو شکل ہے, ایک تو یہ کہ آپ ہتھیلی کو آپ زمین پہ رکھیں, دوسری ایک روایت آئی ہے جس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے, خود اس کو ملا علی قاری نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے, جو حنفی عالم ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے آپ تو کان یا اجینو اجن کرتے تھے, جس طرح آٹا گوندھتے وقت آدمی مٹھی باندھ کر کے آدھا آٹا گوندھتا ہے, طریقہ یہ ہے, اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجن کرتے تھے یعنی آٹا گوندھنے کے طریقے سے مٹھی باندھ کر کے اس پر ٹیک لگا کر کے اٹھتے تھے. تو بہرحال اس روایت کو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس میں ایک راوی ایسے ہیں جن کو صرف ابن حبان نے صحیح ثقہ کہا اور باقی لوگ اس کے بارے میں چپ ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ مشروع نہیں ہوا. جس طرح بھی اٹھے بہرحال ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے اٹھنے کی سنت ہے, اس طرح بھی آپ اٹھ